الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت حکیم الامة مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ صلح نے فرمایا کہ کشف و کرامت وغیرہ جس کو آج کل لوگ مقصود سمجھتے ہیں، یہ چیزیں انابت کے اندر کچھ دخل رکھتی ہیں یا نہیں، اس میں حقیقت بتلاتا ہوں، سنیے. فرمایا، انابت کے لیے قرب ضروری ہے، بس جس بات سے قرب ہو وہ انابت میں دخل رکھتی ہے، اور جس بات سے کچھ قرب نہ ہو اس کو انابت میں کچھ دخل نہیں، کیونکہ ان سے کچھ قرب نہیں ہوتا. اور اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کہیے تو اس سے قرب ہوتا ہے، دس ہزار کشف و کرامت سے تین مرتبہ سبحان اللہ کہنا زیادہ افضل ہے. تو حضرت، جن اعمال کو آپ حقیق سمجھتے ہیں وہی اصل مقصود ہیں. یہاں حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات کی تشریح فرمائی ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو انابت والے ہیں. انابت کا یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع. اگر اس کو اور زیادہ آسان لفظوں میں کہیں تو اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا. اردو میں جس کو لو لگانا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا مضبوط ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر معاملے میں رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کا دھیان رہنا، یہ ہے انابت. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی جگہ جگہ قرآن کریم میں تعریف فرمائی گئی ہے. ان فی ذلک لآیات لکل عابد منیب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر، منیبین الیہ کی جگہ قرآن کریم میں فرمایا نیک بندوں کی تعریف کرتے ہو. اور یہ فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں اپنے قرب کے لیے، اپنے تعلق کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے دین کے لیے اس کو چن لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ثواب دید سے جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی دوسرا جملہ فرمایا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا ہو، وہی جو جس کو میں لو لگانا کہہ رہا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتا ہو، اس کو اپنی طرف ہدایت دے دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہدایت عطا فرما دیں گے، اپنے آپ تک پہنچا دیں گے، اپنا قرب عطا فرما دیں گے، اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دیں گے. یہدی الیہ من یونیب، تو انعامت پر جگہ 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 ہو جائے گا. اور یہاں مجھے اپنے شیخ کی ایک بات یاد آ گئی، اہل علم کے لیے وہ بھی بڑی کارآمد ہے. اس آیت کی جو مشہور تفسیر ہے وہ تو وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلانے کے لیے، اپنا قرب عطا فرمانے کے لیے، اپنا محبوب بنانے کے لیے جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں چن لیتے ہیں. مشہور تفسیر تو کی یہی ہے. ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگرچہ اس کی مشہور تفسیر یہی ہے، لیکن اس کی ایک اور تفسیر بھی ممکن ہے. یہ تفسیر تو مبنی ہے اس بات پر کہ من یشا کے اندر جو یشا کی ضمیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور اس میں احتمال اس میں ایک یہ بھی ہے کہ من یشاؤ کے اندر جو ضمیر ہے یشاؤ کی، وہ من کی طرف جاتی ہے. جس کے معنی یہ ہوں گے پھر ترجمہ بدل جائے گا. ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتے ہیں اس شخص کو جو ایسا چاہے، یعنی جو واقعی دل سے چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چن لے، تو اللہ تعالیٰ اسے چن لیتے ہیں. تو من یشاء میں دوسرا احتمال یہ بھی ہے، اور لفظوں کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے اور معنی کے لحاظ سے اس کا بھی احتمال موجود ہے آیت کے اندر. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی ہم تو اس احتمال کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی چاہو اللہ تعالیٰ سے، مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے چن لیجیے، اپنے رحمت سے چن لیجیے مجھے. تو اس احتمال کی بنا پر کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چاہنے کی وجہ سے، تمہارے مانگنے کی وجہ سے چن لیں. اس صورت میں اگر یہ تفسیر کی جائے تو وہ یہدی الیہ من یونیب جو ہے یہ اس طرح سے تفسیری جملہ ہوگا، یعنی چاہنے والے کا کیا مطلب ہے کہ چاہے گا کیسے، کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلق قائم کرے گا. تو جتنا وہ قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس کھینچ لیں گے اور چن لیں گے اس کو. بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ تو وعدہ واضح ہے کہ یہدی الیہ من یونیب، انابت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے جو در حقیقت سارے مجاہدوں، ساری ریاضتوں، سارے جد و جہد کا جو اصل منتہا مقصود ہے، وہ انابت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا. اس کو رجوع اللہ سے تعبیر کر دیتے ہیں کہیں، کہیں انابت سے تعبیر کر دیتے ہیں، کہیں اخبار سے تعبیر کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں اخبار کا لفظ بھی معنی کے اندر آیا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ کشف و کرامت وغیرہ کے پیچھے تو بہت پڑے رہتے ہیں. فلاں کو یہ کشف ہو گیا، فلاں کو یہ کرامت، فلاں کے ہاتھ پر ظاہر ہو گئی، اور اس کو بہت افضلیت کا مقام سمجھتے ہیں. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کشف و کرامات جو ہیں ان کو انعامت میں کوئی دخل نہیں. یہ باوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی ہو جاتی ہیں، اور کشف تو ایسی چیز ہے کہ جو بعض اوقات فاسقوں کو بھی ہو جاتا ہے، کافروں کو بھی ہو جاتا ہے، لیکن مجنونوں کو بھی ہو جاتا ہے، پاگلوں کو بھی ہو جاتا ہے. اس کا خود مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے کہ ایک میری عزیزہ کی خاتون وہ ذہنی طور پر بیمار تھی، دماغی مریض تھی اور اپنے ہوش حواس میں نہیں تھی، لیکن ان کو کش ہو جایا کرتا تھا۔ میں کبھی ان کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا تو وہ اپنے گھر والوں کو بتا دیتی تھی کہ فلاں گھر سے نکلا ہے یا آنے والا ہے، یہ کش ان کو ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ مجنونوں کو بھی ہو جاتا ہے، پاگلوں کو بھی ہو جاتا ہے، کافروں کو بھی ہو جاتا ہے، فاسقوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے خواب آنا یہ بھی اچھا اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہو جاتا ہے اور کمزور ایمان والوں کو بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات فاسقوں کو بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ کشف بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ کوئی نہ مدار فضیلت ہے اور نہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کوئی دخل ہے۔ اور اس کی حضرت وجہ بیان فرماتے ہیں کہ انعامت میں دخل اس چیز کا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب، تقرب حاصل ہو، قرب حاصل ہو۔ جو عمل بھی اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا ہوگا وہ انعامت میں داخل ہوگا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا کرنے میں کوئی بھی دخل نہیں ہے وہ انعامت کا چندر اس کا کوئی دخل نہیں، نہ وہ معیار فضیلت۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو اخلاص کے ساتھ، ذکر کی نیت سے تین مرتبہ کہہ دو، تو اس سے قرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب پیدا ہوتا ہے۔ تو ہزار کشف و کرامت سے تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا افضل ہے، اس لیے زیادہ فکر اس کی کرنی چاہیے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا ہے، رجوع اللہ کرے، اور اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ بعض حالات تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خواہی نہ خواہی، چاروں نہ چار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہی ہے۔ یہاں تک مشرکین بھی کرتے تھے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ ادارہ کے وہ فضول کی دعو اللہ مخلصین علیہ الدین، کہ یہ مشرک لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور موجیں تلاطم کرتی ہوئی پہاڑوں کی طرح ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اب کشتی ڈوبی، اب کشتی ڈوبی، تو اس وقت ان کو اور کچھ یاد نہیں آتا، نہ کوئی بت یاد آتا ہے، نہ لات و عزا یاد آتا ہے، نہ تو برات نازل آتا ہے۔ اس وقت یہ بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ اللہ پھنس گئے اس مصیبت میں، کسی طرح نکال دیجیے۔ تو مشرک بھی اس وقت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے رجوع اللہ۔ اسی طرح جو صاحب ایمان ہے، جس کے اندر بھی، جس شخص کا بھی اللہ جل جلالہ کی ذات پر ایمان ہے، تو جب وہ کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے اسباب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے، یا اللہ سارے دروازے بند ہو گئے، اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، انتقاب بجا اللہ من کا، اے اللہ اور ساری امیدیں ختم ہو گئیں، اب تو اپنے رحمت سے مجھے اس مصیبت سے نکال دیتے ہیں۔ وہ سب رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر صاحب ایمان کرتا ہے، ہر جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہ بھی کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور تھی، میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے بہو سے سنی، کہ جو ہندو لوگ ہوتے تھے نا، ساری زندگی بت پرستی میں گزار دی، اب کسی شخص کا انتقال ہونے والا ہے اور نظر کی کیفیت ڈالی، جان کہنے کی کیفیت ہے، جان نکل نہیں رہی، دشواری ہو رہی ہے، سخت تکلیف میں مبتلا ہے وہ سب، تو اس وقت میں جو پاس بیٹھے ہوئے ہندو ہوتے تھے وہ اس سے کہتے تھے کہ انکہنی کہہ دیں، انکہنی کہتے ہیں. انکہنی اردو میں کہتے ہیں یعنی ایسی بات جو کہنے کے لائق نہیں ہے, جو بات جو کہنے کے لائق نہیں ہے اس کو انکہنی کہتے ہیں. یعنی ایسی بات ہے جو عام حالات میں کہنے کی نہیں ہے لیکن تو کہہ دے انکہنی. اور مراد ان کی اعوذ باللہ انکہنی سے ہوتی تھی لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو خیر تیری جان بچ جائے, اور تیری جان بچ جائے یا آسانی سے تیری روح قبض ہو جائے. تو یہ ہمارے یہاں مشہور تھی یہ بات دیوبند میں کہ ہندو لوگ بھی اپنے مرنے والے آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ انکہنی کہتے ہیں, یعنی جو وہ بات کہنے کی نہیں ہے ان کے نزدیک کہنے کے لائق نہیں ہے وہ اب کہتے تو تیری جان آسانی سے نکل جائے. تو وہ بھی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. تو جو صاحب ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے, بیماری آ گئی ہزار علاج کر لیے کوئی دوا کارگر نہیں ہو رہی, حکیموں کو دکھایا ڈاکٹروں کو دکھایا ہومیوپیتھک علاج کیا جو کچھ علاج بچنے کے سب کر لیے لیکن تکلیف نہیں جا رہی, کیا کرتا ہے تمہیں آدمی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر رجوع کرتا ہے, اس کے سوا کوئی اور اثر نظر نہیں آتا. کہیں جنگل میں پھنس گیا صحرا میں راستہ نہیں مل رہا اور کوئی شکل نظر نہیں آ رہی کہ کس طرح میں اپنے منزل تک پہنچوں گا, تو اس وقت کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے یا اللہ نکال دے مجھے اس مصیبت سے. تو جو مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اس وقت میں انسان خواہی نہ خواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہی ہے, اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور بزرگان دین جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہ جب اس وقت جب کہ تمام چیزوں سے مایوس ہو کر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو تو اس رجوع کو ذرا آگے بڑھا لو ان چیزوں میں بھی کہ جو بظاہر اسباب ٹھیک ہیں اور اسباب اس کے موجود ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرو, اس کی بھی فریاد کرو. تو جتنا جتنا یہ کرتے جاؤ گے اتنا ہی رجوع اللہ بڑھتا جائے گا, انعامت حاصل ہوتی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا. میں نے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صدرہ کے موبائل میں دیکھا کہ حضرت توکل کے اوپر بیان فرما رہے تھے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ, کہ انسان کو اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسباب ضرور اختیار کرے لیکن بھروسہ اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب پر ہو, جو وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے, جو سبب میں تاثیر پیدا کرنے والا ہے. جیسے دوا ہے, بیماری ہے تو دوا ضرور کھاؤ لیکن ساتھ میں بھروسہ دوا پر نہ ہو, ڈاکٹر پر نہ ہو, بلکہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو, اسی سے مانگے کہ یا اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دیجیے. یہ ہے توکل. تو ہمارے حضرت والا نے فرمایا, ایک واقعہ کے اندر فرمایا اور بڑی عجیب بات فرمائی, اللہ تعالیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا, کہ آدمی یہ توکل اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا اس جگہ پر تو انسان کر ہی لیتا ہے جہاں اسباب غیر یقینی قسم کے ہوں. مثلا دوا کھا رہا ہے تو اس وقت جو صاحب ایمان ہے وہ دوا کھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں دوا کھا رہا ہوں اس میں تاثیر پیدا کروا دوں, اللہ اللہ کافی اللہ کافی کر کے دعا کرتا ہے, جو بسم اللہ پڑھ کر دعا کرتا ہے, دعا کر لیتا ہے. اگر کسی کو اس طرف توجہ ہو تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا فائدہ مند ہونا یقینی نہیں, یہ ایسا سبب ہے جو یقینی نہیں ہے, تو اس کو اس وقت میں تو آدمی پھر بھی کر لیتا ہے, جس کو ذرا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو کر لیتا ہے. لیکن جہاں اسباب تقریباً یقینی جیسے ہوں, بالکل پکا یقین ہے کہ اب یہ اس کے اوپر مسبب مرتب ہو جائے گا, اتنا یقین ہے. اس وقت میں کام کرتا ہے, حضرت نے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے اور گھر میں کھانا موجود ہے اور کوئی وہ کھانا لے کر آ رہا ہے اور پتا ہے کہ لگ کے رکھ دے گا, میں بسم اللہ کر کے کھا لوں گا, بھوک دور ہو جائے گی. تقریباً یقینی بات ہے, اس میں شک کرنا جو ہے یہ وہمی ہونے کی علامت ہے کہ وہ لے کے آ رہا ہے اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا اب یہاں لا کے رکھے گا اور میں کھانا شروع کر دوں گا, سامنے نظر آ رہا ہے آتے ہوئے. تو اس وقت میں کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ اس سبب کے مؤثر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اس وقت میں تو بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی لے کے آ رہا ہے کھانا اور یہ بھی لا کے رکھے گا اور میں کھانا شروع کر دوں گا. لیکن فرمایا کہ جو انعامت والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمایا, جو انعامت والے لوگ ہیں وہ اس وقت بھی جب کہ کھانا سامنے بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے یا چنا ہوا ہے کھانا, اس وقت بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم اس یقین بظاہر یقینی سبب پر ہمارا بھروسہ نہیں, اللہ آپ پر بھروسہ ہے, آپ ہمیں کھلائیں گے, آپ ہمیں رزق عطا فرمائیں گے, آپ ہمیں لذت عطا فرمائیں گے, آپ ہمیں ہماری بھوک دور کریں گے, یہ کھانا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب کھانا سامنے آئے, ابھی کھانا شروع نہیں کیا, سامنے آیا, سامنے رکھا ہوا اور بس اتنی جگہ کہ میں ہاتھ لگاؤں اور لقمہ لوں اور منہ میں ڈالوں, تو اس وقت میں کیا مسنون ہے کیا کہنا, یہ عام طور سے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا. یہ تو یاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے, یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ آخر میں الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین کہنا چاہیے. لیکن جب کھانا سامنے آ گیا, ابھی کھانا شروع نہیں کیا, اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی کہ یہ کہیں کہ اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوت, اللهم لك الحمد بما رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة, اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا اور بغیر کسی میری طاقت کے بغیر آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. یہ اس وقت تو وہ یہ وہی مرحلہ ہے کہ کھانا بالکل سامنے موجود ہے اور بس ہاتھ اٹھا کر بڑھا کر کھانے کی دیر ہے, اٹھانے کی دیر ہے, اتنا یقینی ہے. لیکن اس وقت بھی رجوع اللہ ہے, اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوۃ. اور بعض حضرات سے منقول ہے کہ اس صورت میں یہ دعا بھی آدمی کرے کہ اللہم اذقنی لذتہ وابق علی قوتہ ودفع عنی اذاہ, اللہم اذقنی لذتہ, اے اللہ اس کھانے کی لذت مجھے عطا فرمانا. اب دیکھو کھانا موجود ہے, بظاہر لذیذ بھی ہے, طبیعت میں خواہش بھی ہے کھانے کی, لیکن دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اس یقینی سبب کے موجود ہونے کے باوجود میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ اس کی لذت مجھے عطا فرما دیجیے, اور وہ اب سے علیہ قوت ہو اور اس کی قوت میرے اوپر باقی رکھی میرے جسم میں, وہ دفاع عنی اذا ہو اور اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ مجھ سے دور فرما دیجیے. کیا جامع دعا ہے کہ لذت مجھے عطا فرما دیجیے, قوت میرے جسم میں باقی رکھیے, جو تکلیف دہ اور گندگی کی چیزیں اس کے ذریعے پیدا ہونے والی ہیں یا بیماریاں پیدا ہونے والی ہیں وہ مجھ سے دور فرما دیجیے. تو یہ جو ہے کہ مجھے لذت اس کی عطا فرما دیجیے, بظاہر تو ظاہری اسباب یقینی طور پر موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پھر بھی مانگ رہا ہے بندہ کہ مجھے اس کی لذت کا فرمائیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ انابت کا یہ مقام ہے، انابت کا توکل کا، کہ بھروسہ اس رضا پر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اگر سے بظاہر یقینی بات نظر آ رہی ہے، نہ جانے بیچ میں کیا مسئلہ پیش آ جائے. لقمہ کھانے بیٹھے اور اچھو لگ گیا، ٹھنڈا لگ گیا، ساری لذت گری رہ گئی اور جان کے لالے پڑ گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس حالت میں بھی بھروسہ ہو، اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہو، اس حالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے، رجوع کرے. تو یہ ہے رجوع اللہ، کہ ہر چیز میں، ہر وقت میں، ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، اللہ تعالیٰ سے آدمی لو لگائے رکھے. اور طریقہ اس کا وہی ہے جو میں پتہ نہیں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سب اپنے ہمارے رب والا کا فیض ہے کہ وہ انہوں نے اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا، اتنی تکرار کے ساتھ دہرایا کہ وہ کم از کم نظری طور پر تو بیٹھی گئی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کہ چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی عادت، جس کام کے لیے جا رہے ہو اس جانے سے پہلے راستے میں اس کو اس اللہ تعالیٰ سے مانگتے جاؤ. سبق پڑھنے جا رہے ہو تو راستے میں مانگتے کہتے جاؤ کہ یا اللہ سبق پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے رحمت سے اچھی طرح مجھے اس کی سمجھ عطا فرما دیجیے، اس کو اچھی طرح یاد کرا دیجیے، اس کی صحیح فہم عطا فرما دیجیے. پڑھانے جا رہے ہو تو یا اللہ میں پڑھانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یا اللہ اس کو اچھی طرح صحیح طریقے سے خیر صدر کے ساتھ پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، میری بات میں نفع پیدا فرما دیجیے، فائدہ عطا فرما دیجیے. باہر نکلے ہو سواری کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ کوئی اچھی سواری عطا فرما دیجیے، سواری میں بیٹھ گیا یا اللہ آصف کے ساتھ پہنچا دیجیے، بیچ میں ٹریفک جام ہو گیا یا اللہ کھول دیجیے. ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہنے کی عادت ڈالتے ڈالو تو یہ کیا ہوگا کہ دل جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوگا. اور یہ انابت اسی کا نام ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی سے التجا ہے، اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. یہی حالت، یہی مطلب ہے انابت کا، کہ آدمی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بھی عبادات ہیں اور عبادات میں ذکر بھی داخل ہے اور ذکر میں ہر طاقت داخل ہے، کل مطیع اللہ کو ذات ہو، تو وہ چیزیں ہیں جو انابت کے اندر دخل رکھتی ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہوتا ہے. باقی یہ کشف و کرامات وغیرہ یہ تو زوائد زائد چیزیں ہیں، ان کا انابت میں کوئی دخل نہیں. اور پھر اس انابت کا عادی بننے میں اور اپنی زندگی کا ایک حال بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اہل انابت کی صحبت، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والے ہیں، تو ان کی جتنی صحبت قریب، صحبت اور قرب ان کا حاصل ہوگا، اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیفیت صحبت حاصل کرنے والے کے اندر بھی منتقل فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھی بن جاؤ. حضرت موسیٰ ترجمہ جو فرماتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. تو اس کے بارے میں حضرت والا کا اگلا جو ملفوظ ہے وہ اس سے متعلق ہے. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اتباع تو اہل انابت ہی کا کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ خودرائی کرتے ہیں کہ ان منیبین میں سے کسی ایک کو اتباع کے لیے متعین نہیں کرتے، جس مسئلے میں ان میں سے جس کا چاہا اتباع کر لیا. یہ خود رائی بھی بہت مضر ہے. مناسب یہ ہے کہ زندہ لوگوں میں سے ایک شخص کو اپنی مطبوعیت کے لیے پسند کر لیجیے، اور میں یہ بہت فائدے کی بات بتلاتا ہوں، تجربے سے معلوم ہے کہ سلامتی اسی کے اندر ہے، گو اہل انعامت متعدد ہوں مگر مطبوع ان میں سے ایک کو بنا لیا جائے اور اسی کے سبیل کا اتباع کیا جائے۔ قرآن کریم آئے گا واتبع سبیل من اناب الی، کہ اس شخص کے راستے کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو جو مجھ سے انعامت رکھتا ہو، یعنی مجھ سے تعلق رکھتا ہو، میرے ساتھ اس نے لو لگائی ہوئی ہو، اس کی اتباع کرو۔ یہی حکم دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر بھی انعامت پیدا ہو تو جو انعامت والے ہیں ان کے راستے کی اتباع کرو۔ راستے کی اتباع کیسے ہوگی؟ کہ ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس میں جو حضرت والا نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یوں تو جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرما دی انعامت کی، وہ ایک نعمت ہے، اور ان میں سے جس کے پیچھے بھی آدمی چلے تو انشاءاللہ وہ منزل حاصل ہو جائے۔ لیکن اہل انعامت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، تربیت طریقے مختلف ہوتے ہیں، اپنے اپنے تجربات کے لحاظ سے تربیت ہم مختلف انعامت مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اگر محض اتنی بات مقصود ہے کہ بھئی ان کی مجلس سے برکت حاصل کی جائے، یا ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی باتیں سننے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ دل میں پیدا ہو، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ فلاں کا بات بھی سن لیا، فلاں کا بات بھی سن لیا، فلاں کی مجلس میں بھی چلے گئے، فلاں کی مجلس میں بھی چلے گئے۔ لیکن جب تربیت کرانی مقصود ہے اپنے، تو پھر اس صورت میں حضرت فرماتے ہیں کہ کسی ایک کو سن لینا ضروری ہے۔ پھر یہ نہیں کہ کبھی یہاں گئے تو کبھی وہاں گئے، کبھی اس سے پوچھ لیا، کبھی اس سے پوچھ لیا، بلکہ اپنے حالات کو بیان کر کے اپنے لیے ہدایت کا راستہ طلب کرنا، یہ کام کسی ایک ہی سے ہونا چاہیے، کیونکہ تربیت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک مسئلے کے اندر ایک آدمی سے مشورہ لیا، اس نے کوئی مشورہ دیا اپنے طریقے کے مطابق، دوسرے معاملے میں کسی دوسرے سے مشورہ لے لیا اور اس نے اپنے طریقے کے مطابق بیان، تو اس سے ایک یکرنگی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ کوئی آدمی جو ہے ایک بیمار ہے، وہ کبھی اس ڈاکٹر سے دوا لے لیتا ہے، کبھی اس سے لے لیتا ہے، وہ اپنے طریقے پہ دوا دے رہا ہے یا اپنے طریقے پہ دوا دے رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ مجموع بن کر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ جب کوئی علاج کرنا چاہو تو بھائی ایک کو متعین کر لو، اس سے علاج کراؤ، اس جو کچھ کیفیات پیدا ہو رہی ہیں اس کو بتاؤ، اس کے مطابق وہ دوا تجویز کرے تو وہ فائدہ مند ہوگا۔ تو اسی طرح اگر اپنی روحانی تربیت کرانی مقصود ہے، اصلاح کرانی مقصود ہے، تو اس کے لیے کسی ایک کو اختیار کر لو، اور پھر ہر معاملے میں اپنے معاملے میں اس سے مشورہ کرو، اور جو وہ کہے اس کے مطابق عمل کرو۔ اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں توحید مطلب۔ توحید مطلب یعنی ایک شیخ کو اپنا بنا کر بس اپنے معاملے میں اس سے ہی مشورہ کرے، اسی سے صلاح لے، اور وہ جس طرح کہے اس کے مطابق عمل کرے، پھر کسی دوسرے کے پاس اپنا حال بیان نہ کرے، پھر اسی سے کہے۔ یہ ہے توحید مطلب۔ ہاں عمومی طور کی، عمومی انداز کی برکت حاصل کرنے کے لیے، عمومی انداز کے واعظ سننے کے لیے آدمی کسی اور کے پاس بھی چلا گیا، کوئی بات نہیں، جو بھی بزرگ ہے اس سے کچھ نہ کچھ الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا، لیکن اپنے معاملات میں تربیت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے معاملات کی اطلاع کر کے اس کے مشورہ لینے کے لیے صرف ایک کو بنایا جاتا ہے، اس کو توحید مطلب کہتے ہیں۔ اور جہاں تک بزرگوں نے فرمایا، میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سندھو کے اپنے دوسرے بزرگوں سے سنا کہ اس درجے میں ہو جائے جس سے تعلق قائم کیا ہے، اصلاح کا تعلق قائم کیا ہے، تربیت کا تعلق قائم کیا ہے، اسے اس درجے میں آ جائے کہ اگر اس شیخ کے کہنے کے خلاف یا اس شیخ کے کہنے کے بجائے بنا جب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ کر کوئی دوسرا طریقہ تجویز کریں گے تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا بلکہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں معاذ اللہ حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کثرِ شان مقصود ہرگز بھی نہیں، ان کا مرتبہ ظاہر ہے کہ کوئی آج ان کے مرتبے کو پہنچ بھی نہیں سکتا، لیکن میری اصلاح کے لیے، میرے فائدے کے لیے اس وقت میں نے اس کو منتخب کیا ہے، لہٰذا اسی کے قول پر، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر میں عمل کروں گا، پھر کسی اور طرف نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو بعض مرتبہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چیز میں فلاں کی بات پر عمل کر دیا، دوسری چیز میں فلاں کی بات پر عمل کر دیا، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ ہوتا ہے جب کہ توحید مطلب کا آدمی پورا اہتمام کرے، لہذا ایک کو کر دیا۔ اب ایک کون ہو؟ تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ بس اب ان میں سے ایک کو ترجیح دینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، تو وہ یہ ہے کہ جس کی انابت زیادہ ہو، یعنی دیکھ لیجیے کہ اس کا علم کیسا ہے، تقویٰ کی کیا حالت ہے، پھر دیکھیے کہ نسبت مع اللہ کیسی ہے، اور یہ معلوم ہوگا کہ اس کی صحبت میں رہنے سے، اگر اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہو تو سمجھو کہ اس کی نسبت کامل ہے اور وہ مطبوع بنانے کے قابل ہے، اور اگر اپنی استعداد ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کی صحبت کا اپنے اندر یہ اثر محسوس نہ ہو کہ دنیا کی محبت کھو دو، تو صرف اتنی بات سے بدگمان نہ ہو جائے، کیونکہ استعداد ضعیف ہونے کی وجہ سے اثر بھی بہت ضعیف ہوتا ہے جس کا ابھی احساس نہیں ہوتا، سالہ سال کے تجربے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کیا اثر ہوا۔ تو جب اپنے اندر اثر محسوس نہ ہو تو اس کے پاس رہنے والوں کو دیکھے کہ ان لوگوں کی حالت کیسی ہے، اگر ان میں سے اکثر کی حالت اچھی دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ شخص کامل ہے، کیونکہ تجربہ یہ ہوا ہے کہ جو اہل باطل ہوتا ہے اس کے مقتوسین اور مقربین نہایت بدتر حالت میں ہوتا ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ لوگ ان کو بزرگ سمجھتے تھے اور ان سے پانی پڑھوا کر لے جاتے تھے، ان کے مخصوص لوگوں کی حالت یہ تھی کہ موٹے موٹے دانوں کی تسبیح لوگوں کو دکھانے کے لیے پاس رکھتے تھے اور نماز روزہ کو نہیں کرتے تھے۔ اہل باطن کے پاس رہنے والوں میں اکثر کی حالت اچھی ہو تو سمجھ لو کہ ضرور وہ شخص کامل ہے، اس کو مطبوع بنا لو اور ہر جگہ چھوڑو، اور اگر اس کے مخصوصین میں اکثر کی حالت خراب دیکھو تو سمجھو کہ اسی کی حالت خراب ہے، خود اسی کے پاس کے رہنے والوں میں کہاں سے آئے گا۔ بقول رامپور کے ایک شخص کے کہ وہ اہل باطن میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں جا پھنسا تھا اور بات کی پچ کی وجہ سے اس کو چھوڑتا نہیں تھا، کسی نے اس سے کہا کہ میاں تم کو پیر سے کچھ حاصل بھی ہوا؟ اس نے کہا کہ جب سقاوے ہی میں نہ ہو تو بدنے میں کہاں سے آئے گا، یعنی جب حوضی میں کچھ نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آئے گا۔ تو وہ خود جانتا تھا کہ اس پیر میں کچھ رکھا نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، لیکن بات کی پچ کے لیے لگا ہوا تھا۔ ایسے شخص کو چھوڑ دو، ہاں اتنی بات ہے کہ اس کو برا مت کہو، برا کہنے سے کیا فائدہ، اگر کسی طبیب کا علاج پسند نہ آئے تو اس کا علاج نہ کرو، مگر اس کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ بس منیبین کے تعدد کی حالت میں جس میں انابت اقوا معلوم ہو اس کو اختیار کر لو، اور اس کے ہوتے ہوئے صرف اسی کا اتباع کرو، اسی میں راحت ہے۔ حاصل کیا نکلا؟ کہ انابت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اہل انابت کی صحبت میں آدمی رہے اور کسی اہل انابت میں سے کسی کو اپنا مصلح بنائے۔ اب کس کو بنائے؟ تو اس کی پہچان حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ آدمی یعنی اہل سنت میں سے ہو، سنت عقائد کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی متبع سنت ہو، بدعت کرنے والا نہ ہو، غلط عقیدہ رکھنے والا نہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہو اور اتباع سنت کرتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہونے کی کتنا فائدہ ہوگا, اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, یعنی بغیر اصلاح جو اٹھتے بیٹھتے ہیں, بنیت تربیت جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کی حالات ہیں کیا, اس کے پاس بیٹھنے سے, اس کی باتیں سننے سے, اس کی صحبت میں رہنے سے دنیا کی محبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے یا نہیں, یہ ہے بنیاد امتحان. اگر اس کی مجلس میں بیٹھنے سے, اس کے پاس بیٹھنے سے, اس کی باتیں سننے سے, اس کی صحبت میں رہنے سے دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی فکر, آخرت کی محبت زیادہ ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا اہل ہے, وہ اہل ہے اس بات کا کہ تم اس کی صحبت سے, اس کی اصلاح سے, اس سے ہدایات سے فائدہ ہوتا ہے. اور اگر وہاں جا کر دنیا کی محبت تو کم کیا ہوتی, بڑھتی ہے الحمد للہ. اس کے پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کے حالات میں دنیا کی محبت, دنیا کی باتیں زیادہ ہیں اور آخرت کی فکر معاذ اللہ معدوم ہو رہی ہے یا مفقود ہے یا بہت کم ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اہل انابت میں سے نہیں ہے. کیونکہ اہل انابت کی علامت ہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اتباع سنت کے جذبے میں اضافہ ہوتا ہے, گناہوں کے ترک کرنے کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے اور دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر انسان کے دل میں آتی ہے, یہ علامتیں ہیں. تو اگر اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں میں اکثر اکثر کثرت ایسے لوگوں کی ہے تو سمجھو کہ ہاں وہ اہل انابت میں سے ہے, اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. بیچ میں حضرت نے یہ بات بھی فرما دی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص رجوع کرنے والا ہے خود اس کی اپنی استعداد کمزور ہو, اس کے اندر صلاحیت کم ہو, اس کی وجہ سے اس کو یہ کیفیت حاصل ہونے میں دیر لگتی ہے, جلدی نہیں ہوتی کہ آج آنا شروع ہوا کل سے شروع ہو, کل سے وہ بھی اہل انابت میں داخل ہوگا, ایسا نہیں ہوتا, وہ دیر رکھتی ہے. لہذا خود اپنے تجربے کو معیار بنانے کے بجائے معیار اس کو بناؤ کہ جو لوگ کثرت سے اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے حالات کہتے ہیں, اگر واقعتاً ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور دین کی فکر, آخرت کی فکر یہ زیادہ ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ٹھیک ہے, چاہے ابھی میرے مجھے دیر لگ رہی ہو, میرے جانے میں اپنے ضعیف استعداد کی وجہ سے مجھے دیر لگ رہی ہے یہ کیفیت حاصل ہونے میں, لیکن جو لوگ رہتے بستے آئے ہیں اس کے ساتھ تو اس کے اندر یہ ہے, سمجھ لو کہ انشاءاللہ یہ یہاں پر ہے. تو یہ علامت ہے, یہ نہیں کہ جیسے آج کل لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ بھائی جو کوئی صاحب کشف ہوگا یا صاحب کرامت ہوگا وہ اس کے ہاں وہ زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ مضبوط تعلق ہوگا, یہ نہیں, بلکہ اصل ہے اتباع سنت اور فکر آخرت, یہ جہاں زیادہ ہو یعنی اس کے پاس جا کر خود اپنے دل کی دنیا بدلتی ہو محسوس ہوتی ہو, اس کے پاس جا کر جاؤ گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تاثر تمہارے اندر بھی پیدا فرمائے گا. تو یہ حضرت نے علامت بھی بتا دی کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو, اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بات تو ہے ہی کہ مناسبتیں مختلف ہوتی ہیں, کسی آدمی کو کسی سے مناسبت ہے, کسی کو کسی سے مناسبت ہے, تو جس سے مناسبت زیادہ ہو, اور مناسبت کی علامت بھی حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی باتوں میں اکثر باتیں دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور اس کی باتوں پر اعتراضات کثرت سے پیدا نہ ہوتے ہوں, بلکہ اس کی جو بات ہے وہ معلوم ہوتا ہو کہ ہاں یہ عقائد جیسے بالکل دل میں اتر گئے, تو یہ مناسبت کی علامت ہے. تو جس میں جس سے مناسبت اس طرح کی زیادہ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں. حاصل پڑا سے یہ نکلا کہ انابت اللہ یہ ہے مقصود, اور اس منابت اللہ کو مقصود حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کسی انابت والے کی صحبت کی. اگر وہ میسر ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کی بات, اور اگر کسی کو وہ میسر نہیں ہے یا اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کی صحبت کو وہ اختیار کر سکے, یا اس کے مناسبت کسی سے نہیں ہو پا رہی, تو پھر دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے جس کا حضرت نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے وہ ہے اہل انابت کے ملفوظات, اہل انابت کے حالات وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس سے بھی فی الجملہ وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک تو یہ سلسلہ ہی ختم کر دیا اہل انابت سے رجوع کر کے ان سے اپنی اصلاح کرانے کی فکر ختم ہو گئی, اپنے حالت پر پانے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس بات کی فکر نہیں کرتے. ہمارے حضرات اکابر علماء دیوبند جتنے بھی تھے, حضرت مولانا قاسم مولانا اکبر رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا ظفر احمد, جتنے بزرگ ہیں جنہوں نے کچھ کام کیا ہے, ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کسی کے آگے اپنے آپ کو پامال نہ کیا. تو حال کا بنکار صاحب حال شو پیش مرد کامل پامال شو, اس کے اوپر عمل جس نے نہ کیا کوئی مجھے استثنا نظر نہیں آتا. جن کا فیض پھیلا ہے, جن سے امت کو فائدہ پہنچا ہے, ان میں سے ہر شخص کا یہی ہے کہ وہ جا کر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا, ان کے آگے اپنے آپ کو پامال کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا خیر پھیلا, ان کی خوشبو پھوٹ پڑی اور اول تو یہ فکر ختم ہو گئی ہے. جب فارغ التحصیل ہوئے مدرسے سے دور عزیز کر لیا تو اب عالم ہو گئے نا, اور لفظ بھی اس کے لیے فارغ التحصیل جو آج کل استعمال ہوتا ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ اب تحصیل علم سے فارغ ہو ہیں, اس کا مطلب یہ سمجھے اب تحصیل علم سے فارغ ہو گئے, تحصیل علم کا دروازہ بند ہو گیا. تو یہ لفظ بڑا مغالطہ انگیز ہے, جو اس کا ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہوتا, تو لیکن لوگ اس کو مراد سمجھ بیٹھتے ہیں اور فارغ ہو کر سمجھتے ہیں کہ بس ہو گئے فارغ ہو, اب تو ہم مسلم ہیں, اب ہم دوسروں کو سکھانے والے ہیں, دوسروں کی تربیت کرنے والے ہیں, یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اول تو یہ فکر ختم ہو گئی, اور دوسرے جو میں عرض کر رہا ہوں دوسرے نمبر پر جو حضرت نے جو بات فرمائی ہے کہ بزرگوں کے حالات اور ملفوظات یہ قائم مقام ہو جاتے ہیں کسی درجے میں ان کی صحبت, اور اس کا حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی بہترین نتائج اس کو دیتے ہیں, لیکن اس طرف سے بتا سکتے ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو آپ ذرا ہر شخص اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ حضرت جن بزرگوں کے ہم نام لیتے ہیں, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان بزرگوں کے جن کے ہم نام لیتے ہیں ان میں سے کن کے حالات واقعتاً پڑے ہیں, ملفوظات پڑے ہیں, ان کے حالات زندگی سے واقف ہیں, غریبان میں منہ ڈال کے ہر شخص دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں پڑے, بس ایک نام سنے ہوئے ہیں, کچھ اکا دکا واقعات کسی نے درس میں بیان ہو گئے تو وہ سن لیے, لیکن ان کے حالات زندگی سے، ان کے مزاج سے، ان کے مذاق سے، ان کے مجبورات سے، ان کی ہدایات سے تقریباً بیگانہ ہے۔ تو یہ نتیجہ یہ کہ نہ وہ جو اصل چیز تھی نہ وہ حاصل ہے اور نہ جو اس کے قائم مقام ہے وہ حاصل ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑا عظیم فیض پھیلایا ان کا، وہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ انہوں نے یہ کیا، اپنی آپ بھی تھی لکھی ہے اور وہ کئی پانچ جلد ہیں نہیں پانچ جو ہیں اس کے ہاں سات سات ہاں، تو ماشاء اللہ اس کے اندر انہوں نے اپنے سارے اقادر کا تذکرہ کیا ہے۔ نام تو آبدیتی ہے، آبدیتی کے معنی ہوتے ہیں تو خود اپنے حالات بیان کرنا، لیکن حقیقت میں وہ بزرگوں کے تذکروں پر مشتمل ہے۔ تو وہ کم از کم وہ پڑھ لو، اس کے حالات کو، اس اپنے بزرگوں کے مزاج مذاق، ان کی ان کا طریقہ تربیت، یہ حاصل ہوگا۔ حضرت جتنے ہمارے بزرگ ہیں ان سب کی سوانح چھپی ہوئی ہیں، سوانح قاسمی ہے اور تذکرۃ الرشید ہے اور سب سوانح ہے، اس کا بھی کبھی مطالعہ کرنے کی نوبت نہیں آتی، ان کو پڑھو۔ تو اس کو پڑھنے سے اہل عنابت کے جو حالات ہیں وہ سامنے آئیں گے، ان کا مزاج و مذاق پتہ لگے گا، ان کے تذکروں میں نور ہے، وہ نور انشاءاللہ تعالیٰ منتقل ہوگا۔ تو جس کو ابھی پہلے درجے کے اندر کوئی آدمی دریافت نہیں ہوا یا اس کے حالات اس کے مطابق نہیں ہیں، تو کم از کم اتنا ضرور کر لیں۔ اور یہ جو میں حضرت والا کی تنخ کا بیان کیا کرتا ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، تو رکھتا رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عنابت کا عنابت عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے عنابت یوں نہیں فرما، اللہ تعالیٰ سے مانگ، حضرت صاحب کی بات میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے والد والد رحمۃ اللہ سے سنی، حضرت والا ایک مرتبہ فرما رہے تھے مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی دیر نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، کوئی مانگنے والا ہونا چاہیے، جھولی پھیلانے والا ہونا چاہیے، جھولی پھیلانے والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، کوئی جو ناشناس سے ادا ہو تو کیا علاج، ہمارے حضرت کا شعر ہے، کوئی جو ناشناس سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، جھولی پھیلانے والا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ عزیز اللہ صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے، کسی کے پاس جھولی بھی نہ ہو پھیلانے کے لیے تو وہ کیا کرے، تو حضرت ہوگا جھولی بھی انہیں سے مانگے، جھولی بھی انہیں سے مانگے، یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں، جھولی عطا کرو، جھولی بھی عطا کروا دیجیے۔ مطلب یہ کہ اگر مانگنا نہیں آ رہا، کس طرح مانگوں، کیا مانگوں، مانگنا بھی نہیں آ رہا تو یہ بھی انہیں سے مانگو، یا اللہ مجھے مانگنا بھی سکھا دیجیے۔ اور جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اللہم انی اسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر الاجابة، یا اللہ میں آپ سے اچھے سوال کرنے کی استطاعت مانگتا ہوں، تو میں جو مانگوں آپ سے اچھی بات مانگوں، اچھی دعائیں مانگوں، تو یہ جھولی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ مجھے مانگنا بھی سکھا دیجیے اور کثرت سے دعا کرنے والا بھی بنا دیجیے اور دعا اچھی دعائیں کرنے والا کرنے کی توفیق بھی دے دیجیے اور ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرما دیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اپنی رضا کے مطابق پورا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں کو جو مشکلات درپیش ہیں اپنی رحمت سے ان سب مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے مشکلات کو آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ملک کو ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے. یا اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب. Thank you.